نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار جو فرمائی ہے ان میں ایک پورا مکتبہ فکر علم کلام سے تعلق رکھتا ہے، اور علم کلام کے معنی یہ ہیں کہ وہ عقائد جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا۔ اور علم کلام میں پھر عقلیات، فلسفہ، یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ داخل ہوئیں، اور علم کلام نے عقیدے کے باب میں اپنی ایک مستقل حیثیت قائم کی۔ اسی طرح فقہ، وہ پورے کا پورا علم وجود میں آیا اور فقہا نے اس ذریعے سے لوگوں کے دین کو قانونی طور پر محفوظ کیا۔ اور تیسری چیز اس تقسیم کار میں تصوف تھی، اور تصوف نے اس وقت اپنا اظہار اور اپنے وجود کی ضرورت کو تسلیم کرا لیا جب تابعین کا دور تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی یہ چیزیں تھیں، اور اس سے پہلے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، لیکن ایک مستقل ادارے کا وجود میں آنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور ان چیزوں کا متفرق جگہوں پہ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ جیسے فوج تھی تو پچھلے زمانوں میں فوج کوئی منظم ادارہ نہیں تھا، اور فوج لوگوں کو جمع کر لیتے تھے، بادشاہ لوگوں کو جمع کر لیتا تھا، اور آہستہ آہستہ پھر ایک مستقل ادارہ قیام پذیر ہوا۔ بادشاہ اپنے نائبین کو، وہ اپنے نائبین کو، اور جہاں تک یہ سلسلہ چلتا تھا نیابت کا، وہ ٹارگٹ دے دیتے تھے کہ 10,000 آدمی اکٹھے کرو، 15,000 آدمی اکٹھے کر لو۔ تو ہوتا یہ تھا کہ مختلف جگہ کے نواب جو فوج کو پالتے تھے ان مواقع پر اپنے سپاہیوں کو بھیج دیتے تھے، پھر ہوتے ہوتے باقاعدہ حکومت نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اب تک مرتب نظام وہ ہے جو ہمارے سامنے۔ ایسے ہی تصوف یہ شروع سے تھا، لیکن اس کا ظہور زیادہ ہوا ہے تابعین کے زمانے میں، اور جو چیز وجود میں آئی اس کا حاصل اتنا سا تھا کہ وہ نفس مطمئنہ جو بڑی محنت اور مشقت اور اللہ کے فضل کے بعد کسی انسان کو آخرت میں حاصل ہونا ہے، اس میں سے کچھ حصہ حاصل ہو جائے اور بس۔ اسی کے حصول کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں، اسی کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے کہ وہ نفس مطمئنہ جو اللہ کی طرف سے کسی انسان کو دیا جائے گا آخرت میں، اس کا کچھ حال آدمی اس دنیا میں چکھ لے۔ نفس مطمئنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ حقیقت میں اس ہستی کا حصہ ہے جسے ہم نبی کہتے ہیں، اور نبوت اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کا مستند نمائندہ اس دنیا میں ہوتا ہے، اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا کسی چیز کو رد کر دینا عین اللہ کے رد کر دینے کے مترادف، اس کو حاصل ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ جس شخص کا علم غلطی سے پاک ہو اور جس شخص کا عمل لغزش سے پاک ہو، علم جب اپنی اصل حالت میں ہے اور عمل جب اس کے تحت وجود میں آتا ہے، اور اس کا شعور، اور شعور کا بھی کمال، یہ خطا سے محفوظ ہو، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے۔ حجت اللہ ہے۔ حجت اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حجت اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں ایسا شخص جو بندے کے اور اللہ کے درمیان ناگزیر، انسان اس کے علاوہ خدا تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ برزخ کی ایک زندگی ہے، عبد کے درمیان اور معبود کے درمیان ایسا قوی واسطہ جو یقینی ہو اور اس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے، یہ حجت اللہ ہے۔ اور یہ حجت اللہ معصومیت کے درجے پہ فائز ہو، نہ اس کے علم میں کوئی غلطی ہو، نہ اس کے شعور ادراک، یعنی حد یہ ہے کہ ہمارا تصور اس کی تصدیق ہوتا ہے، ہم جنت اور جہنم کا تصور ہی کر سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ نبی ہے۔ نبوت کے یہ سارے اوصاف کسی شخص میں ماننا، اور مصلحت یہ ہے کہ نبی نہیں کہنا اور اس کو کوئی اور نام دینا ہے، یہ خود رسالت میں شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رسالت کا شرک، یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں فرما دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اسماء الرجال میں، اور وہاں جہاں پہ مسلمہ کذاب کے حالات ہیں، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا ہے جو میری رسالت میں شرک کر کے مرے گا. تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر جب حضرت تشریف لے گئے تو ہم نے کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی جو اس مجلس میں موجود ہے وہ اطلاع کرے گا دوسرے کو کہ کس کس کا انتقال ہو گیا. اور ہم ڈر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے نا, اب یہ کوئی ایک ڈوبے گا اس شرک میں. بس یہ فرما دیا کہ تم جو بیٹھے ہوئے ہو ان میں سے ایک میری رسالت میں شرک کر کے مرے گا. تو ہم ایک دوسرے کو اطلاع دیتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا, وہ ٹھیک حالت میں بظاہر دنیا سے گیا. اور جس دن ہم میں سے ہی ایک آدمی نے مسیلمہ کذاب کے نبی ہونے کو تسلیم کیا اور اس نے اذان دی کہ مسیلمہ کذاب اللہ کا نبی ہے, اور جب وہ مرا تو ہمیں اطمینان ہوا کہ یہ تھا وہ ایک جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو نبوت میں بھی شرک ہوتا ہے. ایک آدمی کے متعلق یہ کہنا کہ اس سے نفس مطمئنہ وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے تاکہ نفس امارہ پر قابو پائے. امارگی ضد اور گناہ پہ ضد, اس کو وہ توڑے. یہ ہے اصل بات. اور یہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان تمام مشائخ نے کبھی کہیں نہیں کہا کہ میرے بعد سلسلہ اس طرح چلا. اور یہ نام رکھنا, مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ سے سلسلہ قادریہ چلا, شیخ نے کہیں یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ ایک سلسلہ قادریہ میرے نام سے چلا لینا. وہ تو بعد کے جو مرید آئے ہیں ان کا ذوق اور ان کے شیخ کا ذوق ایک جیسا ہو گیا تو پھر آگے کو بات چلی ہے کہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ. اور اگر کسی نے یہ سمجھا کہ سلسلہ قادریہ نقشبندیوں سے اچھا ہے اور نقشبندی قادریوں سے اچھے ہیں تو یہ سب گمراہی کی بات ہے. اس لیے کہ اصل مقصود پھر سلسلے بن گئے, اللہ کا قرب نہ رہا. اللہ کا قرب ہر سلسلے کو حاصل ہے. اللہ کا قرب ہر ایک آدمی کو اللہ کی راہ میسر کرتا ہے, دکھاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اصل مشائخ تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ سلسلہ, یہ تو بعد میں باتیں چلی. نقشبندی سلسلے کو آپ دیکھیں تو حضرت بہاءالدین رحمت اللہ علیہ پہ ایک چیز واضح ہوئی تھی. وہ نقشبند کیا تھے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کہ وہ نقوش بنایا کرتے تھے, قالین بافی کیا کرتے تھے, قالین میں نقش و نگار بنایا کرتے تھے. کچھ بھی ہوگا, ان کے بعد جو ان کے مرید آئے ہیں جب ان کا ذوق اپنے شیخ کے ذوق کے مطابق ہوا انہوں نے اس سلسلے کا ایک نام رکھ لیا. بس چشتی کیا تھے, ایک گاؤں افغانستان میں تھا اور اب بھی ہے, وہاں کے مشائخ. زہد ان حضرات پہ غالب تھا, اللہ کے ساتھ تعلق اور دنیا سے ایک طرح کی بیزاری، یہ چیز ان پہ غالب تھی. بس چشتیہ سلسلے کے مشائخ تھے اور حکم ہوا کہ ہندوستان جائیں، اور یہاں جو اکثریت پہ مشتمل بلکہ کل تقریباً لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑنے والے تھے، ان کو خدا کے دین اور توحید کی طرف تھا. چونکہ سلسلہ، چونکہ گاؤں کا نام چشت تھا، چشتی مشہور ہو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے یہاں کیا تھا، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے وائز تھے، واعظ کیا کرتے، سلطان الواعظین، واعظ اور نصیحت میں کمال کا درجہ حاصل. ان کی کتابیں چھپی بھی، فتوح الغیب، اسی طرح الفتح الربانی، عاشق الہی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ اس کو دیکھیں، پورا پڑھ لیں. بار بار وہ آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہتے ہیں. مرید تو بہت تھوڑے تھے، بہت مشکل سے چند آدمی ان کے مرید ہوئے، بس اللہ اللہ خیر سے. جھوٹ لوگوں نے ان کے سلسلے میں گھڑا، بہت سی چیزیں، اور ان میں اور خدا کے اختیارات میں معاذ اللہ تھوڑا ہی فرق تھا. بس پھر ایسے ایسے جھوٹ گھڑے گئے، سب جھوٹ. کشتی ڈوب گئی، بارات جا رہی تھی، بہت مار ہوئی، دلہا غرق ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا قصے ہوئے. پھر وہ روتی روتی حضرت کے پاس پہنچی، حضرت نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا پتہ نہیں 12,000 کہ 15,000 روحیں حضرت اسرائیل علیہ السلام لے جا رہے تھے. شیخ اڑے اور جھپٹا مارا اس تھیلے پہ جس میں روحیں بند تھیں، اور لا کے کھول دیں، سب زندہ ہو گئے، کشتی والے بھی سب. تو فرشتے نے یہ بھی، چلو کوئی بات تھی، اس کا اگلا حصہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. فرشتے جو تھے انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ سے کہ آپ کا ایک ایسا جابر بندہ آیا اور سب لوگ زندہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر کرو وہ تم تک ہی پہنچا اور رک گیا، اگر وہ میرے ہاں آ جاتا اور اول سے آخر تک تمام روحوں کو آزاد کر دیتا تو پھر میں اس کا کیا بگاڑ لیتا. استغفر اللہ، محاذ اللہ، کسی شخص کے پاس اتنے اختیارات ہوں تو یہ کفر اور شرک کی چیزیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے. بہت سے ایسی حکایت، صدی دو صدی کا پہلے کا تصوف آپ پڑھیں، کئی جاہل صوفیوں نے زور لگا دیا اس پہ کہ سجدہ تعظیم کا اپنے مشائخ کو اور ان کی قبروں کو کرنا چاہیے. قبروں پہ جا کر اگر سجدے ہی کرنے ہیں اور یہی مشائخ کی تعظیم ہے اور یہی ان کا ادب ہے، تو پھر شرک اور کفر حقیقت میں کیا ہوتا کیا ہے، اس کی بھی کوئی تعریف کرو نا کہ فلاں قسم کا سجدہ عبادت تو یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ کیا ہے. عبادت بدعت میں بھی ہوتی ہے اور عبادت شرک کے ذریعے بھی ہوتی ہے. ابھی تک وہ لوگ زندہ ہیں، ہم خود اس کی ایک مثال ہیں کہ جب بیت اللہ کے طواف میں 7-8 آدمیوں سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا تھا. ہزاروں لوگ ملیں گے جنہوں نے 75 میں عمرہ کیا ہے اور جنہوں نے 80 میں عمرہ کیا ہے، تو جنہوں نے 75 میں کیا ہے اب وہ 45 برس کے ہوں گے، 55-65 کے ہوں گے، 20 سال میں عمرہ کرنے گئے ہوں گے. ان سے پوچھیں رات کو تہجد کے وقت میں، عشاء کے بعد تاخیر میں، کبھی کبھی بالکل 7-8 آدمی ہوتے تھے مطاف، اس سے زیادہ رش کیا بالکل نہیں تھا ایسا. تو اس سے کچھ پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد اب وہ لوگ نہیں رہے، بہت کم کوئی رہ گیا ہوگا 1970 میں جیسے، یا اس سے بھی پہلے 60 میں جن لوگوں نے عمرہ اور یہ چیزیں کی ہوں گی. ان سے آپ پوچھیں کہ جنازہ لا کے رکھا جاتا تھا حجر اسود اور رکن کے درمیان، بیت اللہ کے سامنے جہاں اب بھی کبھی کبھی نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب، دروازے کے سے تھوڑا سا آگے، اور جو جنازہ اٹھاتے تھے اہل مکہ ایک چکر میت کو اٹھا کر بیت اللہ کا بھی لگاتے تھے، اس کے لیے کہ بیت اللہ کا طواف میت کا جو ہوا تو اس سے برکت آئی. اہل علم اس وقت بھی منع کرتے تھے، صرف بات وہابیت کی نہیں تھی، اہل علم منع کرتے تھے، کہتے تھے نہ کرو، یہ کوئی بھی نہیں کرتا رہا. اور یہ بدعت اب تک دیکھنی ہو اب تک تو نجف میں چلے جائیں، کربلا میں چلے جائیں، اہل تشیع پورا طواف کراتے ہیں اپنی میت، جنازہ لایا جاتا ہے، لا کر باقاعدہ چکر 7 لگائے جاتے ہیں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی قبر پہ بھی، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر پہ بھی وہ باقاعدہ میت کو طواف کرایا جاتا ہے. اب یہ کیا چیز ہے بھئی؟ خدا ہے، خدا کا گھر ہے، آخر ہے کیا مصلحت؟ یہ ہے کہ چپ رہو، ورنہ تو یہ اصل میں خدا پھر اس سے بھی زیادہ ہوئے نا پھر، ولیعز باللہ. یہ بگاڑ ہے، اور اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، خدا کی اطاعت سے نکالنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ کفر کی حد تک ہیں. کئی مرتبہ عراق جانا ہوا، کتابیں لیں، اور مقصد کیا تھا؟ اور جب ان حضرات کے مزارات مبارکہ پہ حاضری ہوئی تو حیران رہ گئے کہ ان ظالموں نے کیا کیا کر رکھا ہے، خدا کا حق بالکل کوئی نہیں ہے اور سب کچھ ہوئی ہے. اگر یہ پرستش نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، تو عبادت کس چیز کا نام؟ قبروں پہ جھکے ہوئے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، جالیاں چوم رہے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی جالی کو چومنا، یہ اور تو اور احمد خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ جائز نہیں. وہ بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں مت جالی چومیں. یہ حضرات کیا کرتے تھے؟ دو میں سے ایک چیز صحیح ہو سکتی ہے، یا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ جا کر جو کچھ کرتے تھے، ایک وہ ہے، اور ایک اب مرید جو اپنے مشائخ کی قبروں کے ساتھ کرتے ہیں، یا اہل تشیع اپنے ائمہ کی قبروں کے ساتھ کرتے ہیں، ایک وہ ہے. دونوں میں سے ایک چیز غلط ہے، کوئی بھی مان لے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جاتے تھے، سلام پیش کرتے تھے، ادب احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک ہی کی طرف منہ رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا مانگتے تھے. یہ حنفیہ کا مسلک، یہ جو اب حنفیوں میں آیا ہے نا پچھلے 50-100 سال سے، کہ دعا کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر لے، یہ اب آیا ہے، پہلے حنفیوں میں ایسے نہیں تھا. خود صاحب مذہب مجتہد ہیں ان سے بھی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے سوچا, میں نے دیکھا کہ ایوب سختیانی رحمت اللہ تشریف لائے ہیں اور میرے استاد, انہیں حضرت سے بڑا تعلق اور محبت بھی تھی, تو میں نے سوچا کل جب جائیں گے روزہ مبارک پہ تو میں دیکھوں یہ کیا کرتے ہیں, بس میں ویسے کروں گا. کیونکہ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ بہت سے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علم ان تک پہنچا, تو ان کا میں نے دیکھا وہ آئے اور گویا ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ آنے سے پہلے, اور بڑے وقار کے ساتھ, اور پھر وہ روتے رہے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف ہی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی. یہی تھا, یہی سب کرتے تھے. بن وہابیوں کی توحید کبھی پوری نہیں ہوئی جب تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کر لیں. پھر اوروں نے بھی لکھنا شروع کر دیا. اس موضوع پہ کوئی لکھتا نہیں, لکھنا تو درکنار شاید پڑھتے بھی نہیں یا ادراک نہیں, کہ جس چیز کا نام دیوبندیت ہے یا دیوبندی حضرات جو ہیں ان پہ وہابیت کا کتنا اثر آیا, ان کے اصل بزرگ کیا تھے اور وہابیت سے متاثر ہو کر پھر انہوں نے اس میں کیا کیا ترمیم اور رد و بدل کی. لوگ دیوبند پڑھنے جاتے تھے تقسیم سے پہلے, ظاہر ہے. تو مولانا اعجاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ دارالعلوم میں جو پڑھنے آتا ہے اور ایک سال پڑھ کے سند لے کے چلا جاتا ہے وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے. فرماتے ہیں یہاں کا مزاج جاننے کے لیے کم سے کم 3 سال یہاں پر رہنا چاہیے تاکہ اسے پتا چلے دیوبند کس چیز کا نام ہے, دیوبندیت چیز کیا ہے. اس لیے بہت سے لوگ جو اس ملک میں آئے اور پوری طرح تشدد کیا اور اپنے عقیدے اور اپنے اعمال میں وہابیت سے پوری طرح متاثر ہوئے, وہ نمائندہ تھے دیوبند کے, اور حقیقت انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دارالعلوم نام کس چیز کا اور دیوبند میں حضرات پڑھاتے کیسے ہیں, پڑھتے کیسے, انہیں کچھ نہیں پتا تھا. اللہ فی نفس یعقوب قضاہا, اللہ نے فرمایا بس یعقوب علیہ السلام نے اپنے جی کی ایک بات پوری کرنی تھی, ہو گئی کہ بچوں 12 دروازے ہیں تو الگ الگ داخل ہونا, ہوا تو وہی جو اللہ نے چاہا. وہ حضرات بالکل یکسر, اس لیے کہ ہم نے براہ راست ان لوگوں کو دیکھا جو کئی سال دارالعلوم میں پڑھے تھے, ان کی شخصیت اور ان کے تشدد میں زمین آسمان کا فرق. تو 2 میں سے 1 چیز ٹھیک ہو سکتی تھی, صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ جاتے تھے, دعا مانگتے تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان کی محبت میں رونا اور اپنی شرمساری, یہ سب ان کے ہاں واضح طور پر نظر آتا تھا. نہ کوئی سجدہ کرتا تھا, نہ کوئی جالیاں تھی بھی نہیں اس وقت, نہ ہی کوئی ایسی بات. اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے مزارات پہ, سجدے بھی اور ادب بھی اور تعظیم بھی, یا تو یہ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں. ایک صاحب نے کمال کی بات کی, بہت جی خوش ہوا ان کی اس بات, تو انہوں نے کہا کہ کیوں مفتی صاحب, کیسے کمال کی بات ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں حضرت, اس سے بڑا کفر کوئی ہو نہیں سکتا, کمال کا کفر کیا آپ. تو حیران ہکا بکا, उन्होंने कहा हम जो अदब करते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना शरीफ में और जो उनकी कब्र मुबारक पे और जो उनके खुलफा और नाइबीन और औलियाए किराम का, उसकी असल वजह यह है कि सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ सूरत देखी थी, उनकी हकीकत हमने समझी है। हमने कहा कमाल किया हजरत, कमाल। उन्होंने कहा क्यों मुफ्ती साहब? हमने कहा जी कुफ्र का कमाल है, इससे बड़ा कुफ्र हो नहीं सकता। ए मर्दूद आदमी वलियाज़ुबिल्लाह, सहाबा किराम रसी अल्लाह ने जिन्होंने जिंदगियां लुटा दी, अपने बच्चे कटवा दिए, लाशें और खून और पैसा, और जिनके एहसानात का एतराफ खुद खुदा करता है, खुद अल्लाह उनके एहसान का एतराफ करता है और कहता है वह उजूफी सबीली, मेरी राह में ये सताए गए, इन्होंने हिजरतें की हैं और इन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है और इन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी है मेरी इताअत में। अब ये वो लोग हैं जिनको खुदा कहता है मैं इनसे राजी हूं, इनसे ही नहीं वल्लजी नत्तबाउहुम बे एहसानिन, जो भी सुम्मत में इन सहाबा मुहाजरीन और अंसार रजी अल्लाह उनकी पैरवी करेगा नेकी के साथ, अच्छाई के साथ, हम उससे भी राजी हैं। जो इस मुकाम के लोग हैं उन्होंने सिर्फ सूरत ही देखी थी, हकीकत अब ये गुमराह समझ रहा है जो जाके सजदे कर। ये कुफर नहीं है तो और क्या? इसलिए जो अल्फाज किताब व सुन्नत में आए हैं ना, वो हर तरह की रूहानियत और दीन की जरूरियात का तकफ्फुल करने के लिए काफी। नबियों ने जिन अल्फाज के जरिए अल्लाह का कुर्ब पाया और अंबिया अलैहिस्सलाम ने जिन अल्फाज और इस्तिलाहात के जरिए अल्लाह ने उनकी तरबियत की और उन तरबियत को कबूल किया, उनको छोड़ देना और अपने पास से नए अल्फाज ईजाद करना, ये गुमराही की शाखों में से एक शाख। अल्लाह ने कहा है तकवा, अल्लाह ने फरमाया है इखलास, अल्लाह ने फरमाया है तवक्कल। अब ये इखलास, तकवा और तवक्कल जैसी बड़ी चीजें ये काबिल तस्लीम ना हो, और रोना धोना और चीखना चिल्लाना और हाल और जज्ब और इन चीजों का वारिद होना, ये बड़ी चीजें समझी जाए, ये गुमराही। अल्लाह तकवा का तकाजा करता है और तकवा का ये लफ्ज बिल्कुल आम और सादा मफहूम में जो समझ में आता है ना, बस वही है। तकवा का लफ्ज जो अपने जाहिरी मफहूम में एक आदमी को समझ में आ रहा है, जितना मर्जी इल्मी गहराइयों में चला जाए, अगर उस जाहिरी मफहूम का चीज नजर आ रही है, वो जानता हो कि हकीकत इसकी कुछ और है और इसकी जाहिरी अल्फाज कुछ और हैं, तो ये गुमराही है। तालाब किसको कहते हैं? पानी खड़ा हो जाता है, उसकी सतह को क्या कहते हैं? ये पानी खड़ा है। अब इसमें हजार गज भी नीचे चला जाए तो पानी पानी है, 100 गज भी चला जाए तो पानी पानी है, ये कहेंगे कि गहराई में उतर गया? ये थोड़े ही कहेंगे कि तालाब जो बजाहिर पानी नजर आता था, नीचे जब उतरा तो सारी आग भरी हुई थी, कुछ भी नहीं, आखिर तक कोई पानी। इखलास किस चीज का नाम है? जो कुछ समझ में आता है जाहिर में, यही वो चीज है जो उसके बातिन और अंदर में भी है। ये अल्फाज, इनके हकायक अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम पर खोले थे और उन्होंने इन्हीं पर अमल करके खुदा का कुर्ब पाया। अब तकवा के फलां शख्स मुत्तकी है, इसको तो कम जाना जाए और ये ज्यादा जाना जाए कि हजरत पे जज्ब तारी हो गया था और ये हो गया था, वो हो गया था। यार इखलास था या नहीं था? तकवा उनकी जिंदगी में था या नहीं था? जोहद, دنیا کی محبت سے بے رغبتی اور دنیا کی محبت سے دور کوسوں دور یہ زہد تھا یا نہیں تھا؟ اگر یہ تھا تو سب کچھ حاصل تھا، اگر یہ نہیں تھا تو کچھ حاصل نہیں. اتنی سی بات. یہ جتنے پرچارک ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاص طور پہ، اب یہ جا کر سکھائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور محبت کیا؟ یہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آپ ہم سے پوچھیں، آپ نے تو صورت محمدی دیکھی تھی، ہم نے حقیقت محمدی دیکھی. وہ جانتے نہیں کہ نبوت کا مقام کیا ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ نبوت ہے کیا. نبی اللہ کی وہ دلیل ہوتا ہے اس کائنات میں کہ خدا کے قرب کا ہر راستہ ختم ہے بس اس پہ، وہ جس راستے کی طرف اشارہ کرے کہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والا ہے وہی ہے بس. نبی اللہ کا مستند نمائندہ ہے اس کائنات. نبی بندے کے اور اللہ کے درمیان پورا برزخ کی ایک دنیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجت اللہ تھے، معصوم تھے، ان کے علاوہ کسی کو بھی معصوم جاننا اور ان کے علاوہ کسی کو بھی حجت اللہ سمجھنا غلط ہے. جتنے درجے میں غیر کو سمجھے گا اتنے ہی درجے کی غلطی ہے، کامل سمجھے گا تو کفر تک پہنچ جائے. وہ ہستی جس کا کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہنا وہ بھی دین بن جائے، اتنا بڑا مقام کسے حاصل؟ اس لیے جو شخص معصوم ہوتا ہے، جو ہستی، حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک مسئلہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ امامت پر غور کر. تو جب میں نے امامت پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ تو نبوت کے بالکل بالمقابل. اسی لیے خمینی صاحب نے لکھا ہے کہ اپنے انقلاب کے لیے، اپنے کاموں کے لیے ائمہ اثنا عشر کی روحوں سے مدد مانگتے رہے. سیدنا علی، سیدنا حسین، حسن، پھر جعفر صادق، پھر امام باقر، رضا، جواد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام اور صحاب کرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں. ان کی روحوں سے وہ کہتے ہیں میں مدد مانگتا رہا کہ ایران میں انقلاب آنا چاہیے. وہ عبادت نہیں تھی، وہ تہران جانے کا راستہ تھا. اور اگر حقیقت میں وہ عبادت تھی تو پھر عبادت وہ نہیں تھی جو کتاب و سنت میں آئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود کہتا ہے اول الناس، سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حاذا النبی، یہ نبی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین تھے، اتنا کہ جسمانی طور پہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ظاہر ہے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کا ایک پاؤں رہ گیا ہے جو مقام ابراہیم پہ ہے. یہ پاؤں کے نشانات دنیا میں مختلف جگہ پر پائے جاتے ہیں. اس کی بھی کوئی تحقیق کرے تو یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. سری لنکا میں ایک پاؤں ہے. اپنے ایک دوست تھے، ان کی دعوت پہ حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا ہزار ایک سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. تو ہم نے کہا ایسے ہی بھلے. حضرت آدم علیہ السلام والسلام کا پاؤں ہے. یہاں صوبہ سرحد میں ایک جگہ ہے, وہاں پر متعدد پاؤں ہیں لوگوں کے لگے ہوئے, جمے ہوئے ہیں پتھروں میں. وہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق کہتے ہیں حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے. اور شیس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. آئے ہوں گے ان پٹھانوں میں, یا یہ پٹھان بعد میں چلے ہوں گے, کچھ ہوا ہوگا اس وقت بھی. وہاں بھی پتھر ہے. کبھی آپ حسن عبدال جائیں تو پنجا صاحب میں پنجا لگا ہوا ہے باقاعدہ. گئے تھے دیکھا اسے بھی. پتہ نہیں یہ پتھروں کی کوئی نسل ہوتی ہوگی دنیا میں یا کیا ہوتا ہوگا. ہر جگہ دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ پتھر. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ابراہیم ہے بیت اللہ میں, وہاں بھی پتھر پہ ان کا پاؤں. عرب جن علوم میں ماہر تھے ان میں ایک یہ علم نجوم اور یہ چیزیں بھی تھیں. لوگ اپنے بچوں کے پاؤں ریت میں سانچے میں لگا کے ان کو دکھاتے تھے کہ میرے بچے کا مستقبل بتاؤ. حضرت عبد المطلب بھی گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے, عمر شریف اس وقت بہت تھوڑی. وہ تو سید العالمین ہیں, چھوٹا ہونے کا مطلب عمر مبارک کم تھی. پھر یتیم بھی ہو گئے تو دادا کو فکر بھی تھی, تو انہوں نے اس قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ تم میرے اس یتیم پوتے کو بھی دیکھو, اس کا کیا مستقبل ہے. تو انہوں نے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو دیکھا, اور پھر کہا چلے جاؤ رات کو میں آؤں گا. وہ رات کو بیت اللہ میں آیا, اور اس نے کہا عبد المطلب قسم ہے اس گھر کے مالک کی, سینکڑوں اور ہزاروں پاؤں ہم لوگوں نے دیکھے ہیں, لیکن یہ پہلا پاؤں ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نشان کو دیکھو اس پاؤں کے برابر آیا. آج تک کوئی پاؤں اس پاؤں کے برابر نہیں آیا. اس کی حفاظت کرنا, یہ کبھی بڑا آدمی بنے گا ابراہیم جیسے. ہوتا ہے ایسے. سبکتگین کے ہاں جب یہ پیدا ہوئے نا محمود غزنوی, تو ان کے ایک دوست تھے, بڑے ماہر تھے علم نجوم کے. تو انہوں نے ایک ہے کشف, ایک اور چیز ہے وہ جہان ان چیزوں سے پاک ہے. اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ جو اب تلخیص آئی ہے نا ان وہابیوں نے کی ہے اس کی, مدارج السالکین کی, وہ تلخیص کی ضرورت اس لیے بھی پیش آ گئی کہ اس میں سے بہت سے مقامات تھے جو ان کی توحید کے خلاف تھے, جو ان کے نزدیک شرک تھے. ابن قیم نے اصل مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ میرے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جن کا کوئی بظاہر وجود سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو شیخ نے ایک دن مجھ سے کہا کہ تم اس آدمی سے کیا پوچھتے ہو جو نظر اٹھائے اور لوح محفوظ پہ چلی جائے. جو چیز میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی دیکھتا ہوں نا وہ تمہیں بتاتا ہوں. یہ جہان الگ ہے. تو ان کے دوست نے ان سے کہا کہ جو تمہارا بیٹا ہے نا محمود, اس کی حفاظت کرنا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی یہ کام کرے گا اس سے اللہ تعالی کوئی ایسا کام لے گا تمہارے اس بچے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوا تھا. تو بیچارہ سپاہی پریشان, کہ میرے ہاں ایسا بیٹا. اور پھر جب ہندوستان پہ حملے ہوئے اور یہ چیزیں ہوئیں اور اسلام جو آیا اور صوفیہ آئے, یہ اس واحد آدمی کا کارنامہ ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صوفیہ نے اسلام پھیلایا, محبت سے دعوت دی. نہرو نے اس کو محسوس کیا. نہرو نے جو اندرا کے نام خطوط لکھے ہیں, اس میں ایک جگہ اس نے کہا کہ یہ تو اچھا ہوا محمود تلوار لے کے درمیان میں آ گیا, تو ہم ہندوؤں کو سمجھ میں آئی کہ یہ تو لڑائی اور خون کا دین ہے. اگر یہ درمیان میں نہ آتا اور مسلمان صوفیہ آتے رہتے تو ہندو ختم ہو جاتے, مٹ جاتے. اس کا یہ تو درمیان میں آئے محمود, یہ اچھا ہو گیا. اور محمود غزنوی نے اسلام, یہ صوفیہ جتنے تھے, اگر ان کے پیچھے اتنی مضبوط اسلامی سلطنت نہ ہوتی اور چلتی صرف براہمنوں کی, تو پھر دیکھتے اسلام کیسے پھیلتا ہے. بس اللہ ہی کی قدرت تھی, باقی کچھ نہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ. اللہ نے فرمایا حاضر نبی, یہ نبی. انہوں نے تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح سے مدد نہیں مانگ لی, اسماعیل علیہ السلام کی روح سے کبھی مدد مانگ لیتے, کبھی نہیں. اس لیے یہ جو دین ہے نا, یہ سجدے ہیں, یہ قبروں پہ جھکنا ہے, یہ سب ادب کی وہ قسمیں ہیں جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نا آشنا تھے. یا تو وہ ٹھیک تھے یا پھر یہ ٹھیک ہے. ایک ہی چیز ٹھیک ہو سکتی ہے, دونوں تو نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنی آزادی کے ساتھ اللہ کی تصدیق یا تردید کرنا یہ خدا کو مطلوب ہے. اللہ جو ہر طرح مالک ہے, اپنے بندے کی بندگی سے خوش ہے, اس کا اختیار سلب کر کے خوش نہیں ہے. اس لیے کہ انسان بنیادی طور پر آزاد ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جس پہ فقہا نے لکھا ہے کہ انسانی عمل کی کوئی اجرت نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. انسان اپنے کاموں میں, آزادی میں اتنے بڑے مقام پر ہے کہ کوئی اس کے عمل کی قیمت نہیں لگا سکتا. مثلا کسی نے کہا کہ آپ چائے بنا دیجئے, اہلیہ ہیں کوئی ہیں, گئی اور چائے بنا دی. اب چائے بنانے کے لیے جو آدھا گھنٹہ 15 منٹ, یہ جو ٹائم اس کا ہے, اتنی دیر میں اسی کی غلامی ہو گئی نا, اسی کی بات ماننا ہو گئی نا. وہ کہا کہتے ہیں پوری دنیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, تم کچھ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ شخصی آزادی سلب ہوتی ہے. حریت فکر, حریت عمل, اللہ یہ چاہتا ہے. اور خدا نے اسے بتایا اپنے بندوں کو کہ آزادی سے رہو. پھر جو اجرت ہم دیتے ہیں, پھر یہ کیا ہے؟ فقہا کیا بڑا مسئلہ, ہدایہ میں ہیں یہ ساری مباحث. انہوں نے کہا ہم اس لیے پیسے دیتے ہیں کہ تم اپنا کچن چلاؤ, کپڑے پہن لو, کچھ اپنی ضروریات زندگی کے کچھ کام کر لو یار, وگرنہ حقیقت میں تمہاری خدمات کا کوئی صلہ میں دے ہی نہیں سکتا. انسان جو انسان کی خدمت میں اتنے وقت کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرتا ہے, کوئی اس کی اجرت نہیں. کیوں چائے بنا دو, کیوں کپڑے دھو دو, کیوں میرے بچوں کو پال لو, کیوں اتنا وقت میرے ساتھ گھر میں رہو؟ وجہ تو آزاد ہے, عورت ہے یا مرد ہے, اصل آزادی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی لعنت اس شخص پہ جو آزاد کو گرفتار کرے. جو بیٹھے رہتے ہیں نا جنات کو قابو میں لائیں اور آپ عمل یہ تسخیر کا ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. اسی لیے فقہا اس فعل کو حرام کہتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں جنات آزاد ہیں, کیوں ان کو غلام بناتے ہو؟ اور اسی وجہ سے شریعت نے زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جانوروں کے شکار کو. اصل حریت, اصل آزادی, اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ جب تم آزاد ہو تو تم پہ جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, اس دین کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں. آزادی کے مقام پر کھڑے ہو کر خود اپنی مرضی سے کہو کہ اللہ ایک ہے, ویلکم, بہت اچھا ہے, تمہارے بڑے اچھے بندے ہو. ہم تم پہ جبر کریں کہ میں ایک ہوں؟ کیوں جبر کریں بھی؟ وجہ تم کہو کہ اللہ ایک نہیں تین ہے, بالکل ٹھیک ہے, تمہاری آزادی ہے. اور یہ بھی کہو کہ ایک بھی ہے اور تین بھی ہے تو یہ نفاق ہے, میں اس کو برداشت نہیں کرتا, یہ اس کافر سے بھی بدتر ہے. تم لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہو اور مجھے بھی دھوکہ دینے کی تم نے سازش اپنے اندر اپال رکھی. اس لیے خدا خود آزادی کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے آزادی کے ساتھ میری بندگی, آزادی کے ساتھ میری محبت اور وفا کا دعویٰ, اسے رد کر دو, ختم. فمن شاء منکم فلیؤمن, تم میں سے جس کا جی چاہے ایمان لائے, ومن شاء منکم فلیکفر, اور جس کا جی چاہے کفر کرے. دوسری جگہ فرمایا کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء, اور ہم انہیں بھی دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی دیتے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا, تیرے پروردگار کی مہربانیاں اور عنایات جو اہل ایمان پہ ہوتی ہیں اور جو اہل کفر پہ ہوتی ہیں, دونوں کو کوئی نہیں روک سکتا. قال ومن ذریتی, ہم نے کہا ہم تمہیں امامت کے مقام پر فائز کر رہے ہیں, آئندہ سے دنیا میں نبوت جس کے پاس بھی بھیجیں گے وہ تمہاری اولاد میں سے ہوگا. قال ومن ذریتی, انہوں نے کہا اللہ میری اولاد, دنیا بھی اس کو ملے گی, دین بھی ملے گا. اللہ نے کہا دنیا ہر ایک کو دے دیں گے. لا ینال احد الظالمین, اور تمہاری اولاد میں اگر کوئی ظالم ہوگا تو اس تک نبوت نہیں پہنچے. مختلف تفاسیر ہیں اس آیت کی, ایک یہ بھی ہے. اس لیے غلامی کی زندگی خدا نے اپنے بارے میں نہیں دی. یہ جو ہمارے ہاں غلامی کا ایک تصور چمٹ گیا ہے, اسی کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ وہ مسائل جو شریعت مطہرہ نے طے کر دیے, اس میں شیخ اگر غلطی پہ ہو تو اس میں بھی اس کے اتباع کی سوچنا. کیوں بھائی؟ وجہ, اس لیے جتنے بھی لوگ اس دعوت کی طرف بلاتے ہیں کہ بندگی کے جو مظاہر اللہ کے ساتھ ہیں وہی اپنے مشائخ کے ساتھ بھی کیے جائیں, یہ خدا کی توحید میں نقب لگانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ایسا مردہ دین ہو جائے, سخت لفظ تم, ایسا بغیرتی کا دین ہو جائے کہ کچھ ہو جائے غصہ ہی نہیں آتا, خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہے اور غصہ ہی کوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم توہین ہے, تیوری پہ بل نہیں پڑتا, یہ کیا دین ہے یار؟ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر محبتوں کے باوجود ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی تھی کچھ زیادہ الفاظ میں, تو آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرنا جس نے عیسائیوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہے. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, بس یہی کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول, منع فرما دی. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, یہ ہاتھ باندھنا عبادت ہے, ہاتھ باندھنا عبادت ہے. ہم نے بڑے بڑے مشائخ کو جاہلوں کو دیکھا مرید ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور ذرا وہ ان کے چہرے پہ شکن نہیں پڑتی اور ذرا نہیں کہتے کہ ہاتھ کھول کے کھڑے ہو, یہ ہاتھ باندھنا عبادت ہے. کیا کر رہے, یہ گناہ کی بات, پرواہی نہیں ہوتی, یا تو علم نہیں ہے اور یا پھر علم ہے اور اس کے باوجود راضی ہیں. اس لیے جس چیز کو اللہ کے ساتھ تعلق ہے انسان کی آزادی ہے. وہ کہتا ہے آزادی سے آؤ. وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ ایمان کا نقص اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے, اعمال کا نقص قبول ہے. اعمال کا نقص چل جاتا ہے, ایمان کا نقص نہیں چلے گا, اعمال کا نقص چل جائے گا. مثلاً اتنی زکات دینی چاہیے تھی, اتنے سال تم نے زکات نہیں دی, اللہ چاہے تو معاف فرما دے, اسی کا اپنا قاعدہ اور قانون ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبیرہ گناہوں میں ہوگی, یہ تم نے نہیں کرنا تھا کیا ہے, شفاعت سے بھی کام چل جائے گا. اور بہت سی چیزیں, شفاعت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کی ہیں اور وہ بھی مانی جائیں گی. ہم نے شفاعت کے موضوع پہ ایک لمبی بات کی ہے ایک جگہ کہ قسمیں گنوائی ہیں اس کی. قرآن کریم کو بھی اجازت ہوگی کہ تم بھی شفاعت کرو, بیٹیوں کو اجازت ہوگی کہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کہو, علماء کو اجازت ہوگی, اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن ایمان کا نقص قابل قبول نہیں ہے. ایمان کا نقص یہ ہے کہ عقیدے میں آدمی ناقص ہو. اللہ تعالی یقیناً اللہ ہے, پروردگار ہے, مگر ایک نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے مطاع اور محبوب اور سب, لیکن ختم نبوت ان کا حصہ نہیں ہے, نبوت چلی ہوئی ہے, جاری ہے. صرف اجرائے نبوت کو ماننا ہی کفر ہے. صرف نامینیٹ نہ کرے کہ فلاں نبی ہے یا نہیں ہے, صرف اجرائے نبوت کو ماننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے, بس یہی کافی ہے کفر کو. باقی تو کیا کفر کرنا ہے نا, آگے آدمی کے دین سے نکل جانے کو یہی کافی. ولیعوذ باللہ, یہ ایمان کا نقص ہے, اور ایمان کا نقص اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ایمان کا وہ نقص جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ اخلاقیات میں جو کمی ہے وہ بھی قابل قبول ہے. یہ جہنم جو ہے نا, یہ اصل مسئلہ انسانی اخلاقیات کا ہے. چلیں یہ بھی بات آپ سے عرض کر دیں, یہ جہنم جو ہے نا, یہ اصل انسانی اخلاقیات کا مسئلہ ہے, باقی چیزیں بعد کی. نماز نہیں پڑھتا تھا, جہنم میں جائے گا. کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ وفا نہیں کی, ہمارا فرما بردار نہیں تھا. تو ماننا نہ ماننا بڑوں کی, یہ اخلاقیات ہی کا مسئلہ آ گیا. جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ چوری کی تھی. تو چوری کیا کی؟ اس مال میں تصرف کیا جہاں اسے حق نہیں پہنچتا تھا. تو حق کا ناجائز استعمال ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی لعنت ہو جو جبر کے ذریعے اپنی حکومت قائم کرے. وہ حکومتیں جو جبر سے آتی ہیں نا, اس پہ لعنت فرمائیے. اس لیے کہ لوگ مجبور ہوتے ہیں بیچارے, انہیں ان کی آزادی اور حریت سے محروم کر کے ایک چیز حاصل کی گئی ہے. فقہا نے ایک اس میں استثناء لکھا ہے, فقہا نے لکھا ہے, اور یہ بھی صرف حنفی ہی ہیں بیچارے, اہل حدیث تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل نہیں ہو سکتا. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس وقتی جبر کے بعد وہ اپنے عوام کی حالت پہلے سے درست کر دے، جو پہلے حالت تھی نا اس سے بہتر قانون، اس سے بہتر چیز لے آئے، تو یہ جبر جو اس نے کیا ہے قابل معافی ہے. اور نظام پہلے سے بھی بدتر ہو جائے ایک، یا پھر اس میں خون خرابہ ہو جائے، یہ دونوں چیزیں اگر آ گئیں تو پھر لعنت پڑے گی. انسان صحیح قانون کے پابند ہیں اور فرد کی حیثیت سے وہ سب برابر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یہ بات شروع ہوئی تھی جب مصر میں گھوڑوں کی ریس لگی. ریس ہمیشہ ہوتی تھی، مدینہ منورہ میں بھی ہوتی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ریس میں جاتی تھی. جو جیتتے تھے انعام ملتا تھا، یک طرفہ انعام تھا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا. تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا بڑا شجیع بہادر، جیسے جوانی میں لڑکے ہوتے ہیں، یہ پلے ہوئے تھے شہر کے، وہ جو دیہات کی آزاد فضا میں خالص غذا کے ساتھ جوانی ہوتی تھی وہ کوئی اور چیز تھی، اور شہروں کے تکلفات اور تقیدات میں گھری ہوئی زندگی وہ کچھ اور. تو ان کا گھوڑا شامل تھا ریس میں. تو لڑکا جو دیہات سے آیا تھا اپنے گھوڑے کے ساتھ، وہ آگے نکل گیا. محمد کا خیال یہ تھا کہ ان کا گھوڑا پہلی پوزیشن پہ آئے گا، یہاں سے بات چلی. اور جب گھوڑے میں وہ دیہاتی جیت گیا تو محمد بن عمر بن العاص کو بڑا غصہ آیا. اس نے اپنی جوانی اور باپ کے گورنر ہونے کی شہ پہ سے مارا اور اس نے کہا خذ، برداشت کر، لے، انا ابن الاکرمین، تمہیں پتا ہے میں کس ماں باپ کا بیٹا ہوں. بس یہاں سے بات شروع. مارا بھی اسے، وہ فرسٹ کلاس میں بھی آیا، گھوڑا اس کا جیت گیا یا انعام کا مستحق ٹھہرا. اس نے یہ کہہ دیا، یہ آزادی کی باتیں. جو لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر غلام رہتے ہیں نا، ان قوموں کو تو عالمی قیادت نہیں پھر ملتی. عالمی قیادت حریت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، عالمی قیادت آزادی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. عالمی قیادت اور ورلڈ آرڈر یہ مرتب کرنا، یہ آزاد ذہنوں کے کام ہوتے ہیں. جس فرد کو عہدے کی محبت اور پیسے کی محبت غلام بنا لے، یہ تو چپڑاسی رکھنے کے بھی قابل نہیں رہتا، حکمرانی تو بہت دور کی بات. انگریزوں نے جو غلام ہمیں بنایا نا، اس غلامی کے اثرات کو دھلتے ہوئے صدیاں لگیں گی. علامہ اقبال نے کہا، دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا. یہ احرار جو تھے نا، یہ حریت فکر، آزادی، کیونکہ پیسہ اس نے نہیں لینا، عہدے کی پرواہ اسے نہیں ہے، تو وہ کیوں نہ آزادی سے بولے، وہ کیوں اپنی آزادی کو سلب کرائے. کون سی چیز ہے جو اس کے بولنے کو ختم کر سکتی ہے؟ عہدے کی پیشکش، پیسہ، ان دونوں سے تو پہلے ہی بے نیاز ہے. اب رہ کیا گیا؟ اس کی قیمت رہ کیا گئی؟ اس کی قیمت سچائی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی نے تنقید کی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے پورا جواب دیا، بہت ادھا لمبا قصہ ہے، لیکن جب جانے لگا جس نے تنقید کی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تنقید صحابہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ نہیں بنایا، نہ صرف یہ فرمایا کہ اللہ کرے میری رعایا میں تمہارے بہت سے تمہارے جیسے لوگ پیدا ہو جائیں جو عمر پہ تنقید کر سکیں. خوش ہوئے. آزادی ہوتی ہے نا، تو جو آزادی سے چلتے ہیں وہ سارے پرندے خوش ہوتے ہیں، اڑتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہیں. تو غلامی قوموں میں عالمی قیادت سے محروم کر دیتی. عالمی قیادت عربوں کو ملی تھی، پھر عالمی قیادت پٹھانوں کو ملی. پھر عالمی قیادت اب امریکہ کے پاس آئی. سب میں آزادی، سب میں آزادی ہے، اور قید بھی ہے تو نہ اور طریقے کی. یہ عالمی قیادت، یہ جتنے ترک تھے عثمانی حکومت، سب بنیادی طور پر پٹھان ہی تھے نا اس وقت. یہ جو صوبہ سرحد ہے، ہمارا ایک صوبہ ہے، یہ پورے سرحدی قبائل ہی تو تھے. تو وہ جو کوڑے جس کو پڑے نا، وہ سہ گیا. دو کوڑے شاید اس نے مارے. اس نے وہیں سے رخ کیا مدینہ منورہ کا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جا کے بتایا کہ یہ ہوا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا، تم میرے پاس ٹھہرو. خط لکھا کہ عمر آپ اور اپنے بیٹے محمد کے ساتھ یہاں آئے، مدینہ منورہ آ گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے عدالت لگا لی اور بلایا اور کہا یہ ہے وہ جو تمہارے خلاف شکایت لے کے آیا ہے. محمد تم نے یہ کیا؟ بڑے سے بڑا مجرم بھی نہ، ان میں بڑا وصف تھا سچائی کا، سچ بولتے. عربوں نے بنیادی طور پہ جھوٹ دیکھا نہیں تھا، سیکھا نہیں تھا، جھوٹ نہیں بولتے. حتیٰ کہ ابو سفیان اتنے زبردست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کہ خندق میں قیادت انہی کی تھی، اور خندق کے ایک سال کے بعد ان کا ٹاکرا ہوا عیسائیوں کا جو بادشاہ تھا اس سے، ہرقل سے. تو ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان سناؤ، تمہارے جو مخالف ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس ایک طویل روایت کے آخر پہ بخاری میں فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی تو نہیں کہہ سکا، مجھے ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، مطلب ان کا یہ ہے کہ تعریف کرنی پڑی. بس ایک جگہ جب اس نے پوچھا کہ تمہارے ان کے درمیان لڑائی کیسی رہتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، تو مجھے موقع مل گیا. میں نے کہا کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں، یعنی بدر میں وہ جیت گئے تھے، احد میں ہم جیت گئے. تو اس نے مجھے جواب میں کہا الحرب سجال. یہ آدمی تھا اس صدی کے، جو آدمی تھے نا اس صدی میں، مین آف دا سینچری، ان میں حضرت عبد المطلب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور یہ آدمی تھا ہرقل. ہرقل نے کہا الحرب سجال، ابو سفیان جنگیں تو ڈول ہوا کرتی ہیں، کبھی تم پانی لے لیتے ہو، کبھی تمہارا مخالف لے لیتا ہے، اور باقی جو تم نے باتیں کہی ہیں، قدمِ یہ ہاتھیں، اللہ کی قسم یہ جو میرے دونوں پاؤں کے نیچے زمین ہے نا، اگر یہ سب باتیں سچ ہیں تو کسی دن وہ آ کے یہ بھی لے لے گا مجھ سے. سچائی ہے. اور جس معاشرے میں سچائی سے نفرت ہونے لگے، اور سچ بولنے والے کو لوگ یہ سمجھے کہ یہ ملزم اور مجرم ہے، اب اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں نہ تشریف لے آئے تو یہ تو قیامت تک نہیں سدھر سکتے. ان کے آنے سے چلو یہ تو اندازہ ہو جائے گا نا کہ دو 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 ڈھائی سو سال رہ گئے ہیں, پھر بسات ہی لپٹ جائے گی ساری. بدترین معاشروں میں سے جہاں سچ بولنے والے مارے جائیں, سچ بولنے والے کچلے جائیں, اور جھوٹ کو پرورش ملے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بولو یہ تو محمد نے سچ بتا, اس سے کہا حضرت یہ سچ ہے, میں نے اسے مارا ہے. تو آپ نے درہ دیا اس کو اور کہا اس محمد کو مار, اور جب پٹائی ہو گئی تو فرمایا اب عمر کو بھی مار, اس کے باپ کو. اس سے کہا تھا نا ابن الاکرمین, باپ کی شے پہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے, باپ کا نام لے کے لوگوں کو مارتا ہے, اس باپ کو بھی مار. اس پہ وہ ظاہر ہے جھجک نہیں تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور عمر بن العاص کو بھی مارا اور کہا یہ تمہاری اولاد ہے, تمہارا نام لے لے کے لوگوں کو مارتے ہیں. اور پھر کمال کی بات, تاج کسی کو سونے کا پہناتے امیر المومنین کو تو ان کا یہ جملہ اس میں درج کرتے, کمال کی بات کہی. مارے درے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا عمر متا استعبدتم الناس, تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا ہے. وقد ولدتہم امہاتہم احرارن, ان کی ماؤں نے تو انہیں دنیا میں آزاد جنم دیا تھا. بدترین غلامی ہمارے اس دور میں جس سے بیزاری اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم, وہ جمہوریت. بدترین غلام. وہ جمہوریت اگر اپنی اصل شکل میں قائم ہو تو بدترین غلامی ہے. اس لیے جو پولیٹیکل تھاٹ کے ہمارے بچے ہیں نا, یہ پڑھتے نہیں, جانتے نہیں, تاریخ نہیں نا پتا ہوتی کہ کیا ہے. فاطمہ جناح اور ایوب خان کے درمیان جو کچھ ہوا تھا بچوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. یہ جو گوہر ایوب, یہ بدبخت, اللہ تعالی پتہ نہیں مر گیا کہ زندہ ہے. کراچی میں زندہ لوگوں کو آگ لگا دی, بستیاں جلا دی, اور غریب لوگ جل کے مر گئے. کون پوچھ رہے, 12 مئی کو روتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, وہ کیا کیا تھا اس نے, اس کو کوئی نہیں پوچھتا. جمہوریت کا جشن تھا. اس لیے یہ فکر کی جو آزادی ہے نا, اگر نہ حاصل ہو تو غلامی کے اثرات صدیوں تک قوموں سے نہیں نکلتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کب سے غلام بنانا شروع کیا ہے؟ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل خود صحابہ رضی اللہ عنہ میں انڈر ڈسکشن. عرض کیا حضرت اگر یوں ماریں گے نا آپ گورنرز کو پبلک کے سامنے تو کیا روب رہے گا لوگوں کا. آ گیا نا مسئلہ مصلحت. فقیہ مصلحت بھی سے کیا ہے وہ بادہ خار اچھا, جو فقیہ مصلحت کے تحت فتوی دیتا ہے اس سے وہ شراب پینے والا اچھا ہے کہ مستی میں کبھی کبھی حق بات کہہ دیتا ہے. اس کو مصلحتیں لے ڈوبتی. فقیہ مصلحت بھی سے ورندے بادہ خار اچھا علامہ کہتے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس فعل پہ دوسری طرف سے ان کا حضرت یہ آپ نے کیا کیا, اس کے یہ نقصان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی مضبوط دلیل, ان کا تم جانتے نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے فوراً پہلے مسجد نبوی میں چند دن پہلے ہی تو تشریف لائے اور یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اور اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. وہ اصل حدیث ایسے ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی اور کھڑے ہوئے, اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے دنیا میں رہے اور چاہے خدا کی رفاقت کو قبول کرے، اور اس بندے نے کہا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، ان کی آواز جب پھوٹ پھوٹ کے جیسے روتے ہیں نا بلند ہوئی، تو وہ سعید رضی اللہ عنہ جوان لڑکے تھے، 18-19 سال کے رہے ہوں گے، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور میں نے کہا یہ ابو بکر میں ان کا دل نرم پڑ گیا نا تو بات بات پہ یہ رو پڑتے ہیں۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ اوہو، میں جو سمجھ رہا تھا کہ کسی بندے کی مثال دے رہے ہیں، وہ تو اپنی پاک ذات مراد ہے کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب ہم سے چلے جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کسی کا کوئی حق دینا ہو میں حاضر ہوں۔ یہ جتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں نا، یہ اس آزادی کی ترنگ میں بات کر رہا ہوں۔ اب نہ مانے بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی شرعی بات تھوڑی ہے۔ جتنے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے لیڈرز، دین یہ جپتے پھرتے ہیں نا، اور داڑھی کے شرعی تقاضے اور پاجامہ اور شلوار کے شرعی تقاضے اور حقوق شیخ اور یہ اور وہ، لمبی چوڑی کتابیں، ہم کو بھی سوچتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو توفیق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی نہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہ قربانی فرض ہوئی۔ اللہ اللہ خیر سے، کبھی پیسہ اتنا رکھا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ قربانی فرض ہوئی حج قران کے بعد، اور قربانی ویسے بہت پسند تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگ لا کے دے دیتے تھے ہدیہ، قربانی میں چلے جاتے تھے جانور، لیکن بنفس نفیس اپنے پاس اتنے پیسے کبھی رہے ہوں سال بھر کے خریدا ہو جانور اور پھر صاحب نصاب، کبھی نہیں ہوا۔ ان کو جا کے کوئی کہے حضرت کبھی سنت پہ بھی عمل کریں ایک سال، اور حضرت تو اتنے پلاٹس اور اتنا کچھ چھوڑتے جاتے ہیں کہ پڑھوتے تو ساتھ ساتھ نسلیں اس دولت کو نہیں سنبھال سکتی۔ کہ حضرت یہ اس سے بھی بڑی سنت ہے، جتنا آپ لوگوں کی داڑھی اور شلوار کو دیکھتے ہیں یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، اس پہ زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، کوئی جنت میں حوریں زیادہ ہو جائیں گی، اس پہ بھی کبھی عمل کریں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ غریبوں کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ ہمارے شیخ کے بھی شیخ حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ فرماتے، لکھنؤ میں ایک مرتبہ یہ واقعہ فرمایا کہ میں نے جب حضرت سے بیعت کی درخواست کی تو فرمایا دین پور شریف چلے جاؤ، ہمارے حضرت ابھی زندہ۔ میں چلا گیا دین پور شریف، جا کے بیعت ہو گیا، اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی، چھوٹی سی بستی تھی، دو بڈھے بھی ایک دوسرے کو کراس کرتے تھے گلی میں تو ایک بھی کہتا اللہ 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 اللہ، ہر طرف سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ بڑی حسرت سے فرمایا کہ ایسی بستی پھر نہ دیکھی۔ فرمایا ایک درویش تھا اور وہاں خانقاہ میں یہ تھا کہ صبح تہجد کے وقت ایک بڑا پیالہ مل جاتا تھا، بھات جسے کہتے ہیں نا، موٹے چاول، موٹے چاولوں کا ابلا ہوا ایک بڑا پیالہ مل جاتا تھا، بس 24 گھنٹے میں ایک پیالہ وہ کھا لو اور باقی اللہ اللہ کرو، پھر کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو خانقاہ میں ہمت کر کے وہی آتا تھا جس کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں ایک پیالہ ملے گا کھانے کے لیے چاولوں کا، اور وہ بھی صبح، روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ لو، نہیں رکھنا تو بس نہ صحیح، رکھ لینا ہے تو پھر شام کو کنویں کا پانی پی لینا خانقاہ سے۔ وہ ایک درویش تھا، حضرت سے لاہور لے آئے، تو لاہور آ کے وہ حیران رہ گیا ساری چیزیں دیکھ کے اور پھر روتا رہتا تھا. تو ایک دن حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ جس کا رونا حد سے ہی زیادہ دیکھا تو حضرت فرمایا آپ کو دین پور شریف آپ دین پور واپس بھیج دیں. حضرت آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا حضرت روتا اس لیے ہوں کہ بھات کا ایک پیالہ ملتا ہے خانقاہ میں اور سوچنے کا یہاں کے موقع ملا ہے تو سوچتا ہوں کہ وہ ایک پیالہ جو ملتا ہے اللہ نے اگر حساب لے لیا تو کیا جواب دوں گا. اتنی نعمت اللہ کی استعمال کرنے والا, اگر خدا نے پوچھ لیا کہ وہ ایک پیالہ کھاتے رہے ہو کام کیا کیا ہے تو کیا جواب دوں گا, اس پہ روتا. یہ حریت فکر ہے. اس لیے جس آدمی کو عہدے دولت دولت ان چیزوں سے دلچسپی نہیں نہ رہتی پھر اس کا جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر. آگے بادہ و جام سے گزر. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے کسی لالچ میں کام نہیں کرتا اس کی جزا کچھ اور ہے. اس کی جزا خود اللہ ہی ہے. حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر. کیا حوروں کا لینا ہے اور کیا خیموں میں قیام کرنا ہے اور کیا شراب پینی ہے اور کیا اس کے مزے ہیں, ان سب سے اوپر اٹھ کے جو آدمی بنتا ہے نا وہ بندہ ہی حر کچھ اور ہی ہو. تو بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سزا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ایسے ایسے اور تم میں سے جس کسی کا کچھ میں نے دینا ہے میرے ساتھ حساب کر لو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے ان کا اللہ کے رسول 2 درہم آپ نے دینے. یہاں کوئی اٹھے تو اوفو حقوق شیخ کے خلاف ہو. یہاں کوئی اٹھے تو بہت ہی توہین ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میری قرض کی ادائی کر دینا ان کے حضرت ہو جائے. ایک اور اٹھے ان کا اللہ کے رسول اتنا, فرمایا اس کو دے دو. ایک اور اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ایسے سب 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 چیزیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش نہ کرے اور وہ جرمانہ نہ دے. اگر کوئی جرم اس نے ایسا کیا گردن نے جو قابل تعزیر ہے قابل سزا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے. یہ مراد تھی. اس لیے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ بندے کی حریت قائم رہے. وہ کہتا ہے حریت اور آزادی کے مقام پہ کھڑے ہو کے اب کہو کہ اللہ ایک ہے. مجبوری سے نہ کہو, غلامی سے نہ کہو. کفر ہے یا اسلام ہے آزادی سے کہو. یہ حریت فکر یہ ماری جاتی, یہ سلب ہو جاتی. اس لیے خدا نے لوگوں کو آزادی دی اور اسی لیے اللہ حقیقی شارع ہے. بہت بڑا مسئلہ جو یہاں سے اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کیا اس کی غلام ہے جس کو اللہ نے رسالت دی ہے یا خود اللہ کی غلام ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قانون اصل میں کس کا ہے. قانون بنانے کا اختیار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں تھا. اور حنفیہ کے جو محققین ہیں وہ سب یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور تو اور سب کہتے ہیں کہ شارع حقیقی فقط اللہ ہے. فقط اللہ کا یہ حق ہے کہ اپنی مخلوق کے لیے قانون بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق کے لیے قانون نہیں بناتے تھے. وہ اللہ کی طرف سے انہیں وحی کی جاتی تھی کہ فیصلہ ایسے یا ایسے یا ایسے. آنن فانن وحی ہوتی تھی اور حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر لوگوں کا گمان یہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارع حقیقی ہیں، وہ شارع حقیقی نہیں ہے، حقیقی شارع صرف اللہ ہے. مسلم الثبوت کی شرح فوات الرحموت میں باہر العلوم عبدالعلی رحمت اللہ نے یہ لکھا ہے. رشا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ ہمارے حضرت بھی اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں شارع حقیقی اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں. رسول بھی قانون کا پابند ہے جو اللہ نازل فرمائے علیہ الصلوۃ والسلام. پوری عزت اور احترام اور اپنے بڑے مقام کے باوجود شارع نہیں ہے. اسی لیے تو جو مجتہد ہے وہ قانون کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے کہ کتاب اور سنت اور اس آیت اور اس حدیث میں یہ قانون چھپا ہوا ہے، میں اسے ظاہر کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. کپڑے پہ نجاست لگ گئی اور کپڑے نے جذب کر لیا ہے، اور کپڑے پہ کوئی اثر نجاست کا، رنگ بو کچھ باقی نہیں ہے، اور پانی منگا کر اسے دھو دینا جبکہ اس پہ رنگ نہیں ہے، ذائقہ نہیں، بو نہیں، پتہ کیسے چلا کہ یہ گندگی ہے؟ مجتہد کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناپاکی مائع ہوتی ہے، چاہے اس کا رنگ بو اور ذائقہ باقی نہ رہے، تو بھی اس سے نجات حاصل کرنے اور پاکی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی کے علاوہ پاک نہیں ہوگا. جوتا ہے، جوتے کے تلوے میں مثلاً ناپاک پانی راستے میں چلتے ہوئے لگ گیا، گھر آ کے دیکھا تو جوتا صاف ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ ناپاک پانی سے جوتا گزرا ہے، تو کہتی ہے اس کو شریعت، مجتہد کہتا ہے اسے دھو گے تو تب پاک ہوگا. اس نے اپنے پاس سے قانون نہیں بنایا، اس نے کتاب و سنت کو دیکھ کر وہ جو حکم چھپا ہوا تھا اسے ظاہر کیا. تو اس لیے شارع حقیقت میں اللہ ہی کی ذات، اور جو حالت نفس مطمئنہ کی ہوتی ہے اس حالت نفس تک پہنچنا سارا تصوف در حقیقت یہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ موت کے وقت سے کہا جائے گا کہ یا ایتہ النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح چل اللہ کی طرف. یہ اللہ کی طرف سے آئے گی بشارت اور خوشخبری. یہ جو نفس مطمئنہ ہے نا، اس کے نمونے کبھی کبھی اللہ دنیا میں دکھاتا ہے. پھر آدمی سوچتا ہے کہ مجھ میں اور شیخ میں فرق یہ ہے کہ نفس امارہ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی، وہ اس پہ قابو پا لیتے ہیں، میں قابو نہیں پا سکتا. اس کے مکر کا میں گرفتار ہو جاتا ہوں، وہ گرفتار نہیں ہوتے. یہ چیز ہے. اس لیے نفس مطمئنہ وہ جو حاصل ہوتا ہے نا، جستجو ہے، زندگی بھر کا سفر ہے، مزید، اس سے مزید، اس سے مزید بہتر بننا، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، مرتے دم تک اپنی شخصیت کی تعمیر ہے بس. اور پھر بھی کئی حسرتیں لے کے مرنا یہ اس نفس مطمئنہ کا حصہ ہے. یہ حسرت لے کے دنیا سے چلے جانا کہ کاش یہ نیکی کا کام بھی کر لیتا، یہ حسرت دنیا سے لے جانا یہ کتاب پوری کر لیتا، ایک بڑا مدرسہ بنا لیتا، کوئی صورت ہوتی اس ملک میں اللہ کا دین نافذ ہو جاتا. یہ حسرتیں لے کے نیکی کی مر جانا یہ بڑا کمال ہے. نہیں کر سکتا نا، اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، لیکن فکر تو بلند ہے نا. فکری بلند نہ ہو تو پھر کرے کیا؟ ایک بچے کو شوق تو ہے نا، کام کرنے کا فیل ہو جاتا ہے، پھر شوق آتا ہے، پھر شوق، پھر شوق، وہ شوق تو قائم ہے نا، جس دن یہ شوق مر گیا اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ یہ شوق، اور وہ پھر ناکامی کی وجہ سے جو حسرت پیدا ہوتی ہے اسے لے کے مر جانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھائی کے کاموں کی حسرت لے کے قبر میں چلے گئے، مر گئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت میں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے ہم بہت محدود نظر کے، یار یہ کام پورا نہیں ہوا، یہ کام صحیح ہے جدوجہد کرے، لیکن کبھی اپنے نفس کے اطمینان، اپنے آپ کے اطمینان دینے کو یہ بھی تو سوچے کہ اگر مر گیا تو پھر کون سی ایسے قیامت اور عذاب آ رہا ہے، نہیں کام ہوا نا تو وہاں بھی تو کچھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو حسرتیں لے کے میرے پاس آئے گا نا، میں اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت دے دوں گا، پوچھوں گا ہی کچھ نہیں، اس لیے کہ اس کی حسرت کا غم جو ہے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے یہی کافی۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے کاموں میں بڑی حکمتیں جو ہوتی ہیں، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نہیں کر سکے کام، نہیں چلی بات، نہ صحیح، پھر کیا ہوا؟ اس حسرت کی ناکامی پہ بھی ایک بڑا اثر۔ اچھا صاحب، بہت باتیں ہو گئیں، آئندہ بھی اب 26 کو سنڈے، اور 26 کے بعد کب ہے؟ یکم کو، یکم کو انشاءاللہ بات کریں۔